کے تین دن یہ تو صرف عادت ڈالنے کے لیے ہے, اصل تو دعوت کے کام کو ہمیں اپنا کام بنانا ہے. اور اس سے گھبرانا نہیں کہ دعوت کے کام کو اگر ہم نے اپنا کام بنا دیا تو ہماری کاروباری لائن اور ہماری گھریلو لائن بالکل چھوٹ جائے یا بالکل ختم ہو جائے, یہ نہیں ہے. بلکہ کاروباری لائن کو اپنی جو ترتیب ہے اس کو چھوڑ کر نبوی ترتیب پر کاروبار آئے گا اور نبوی ترتیب پر ہمارا گھر آئے گا. جب نبوی ترتیب پر کاروبار آئے گا اور گھر آئے گا تو یہ کاروبار بھی دعوت بنے گا اور گھر بھی دعوت بنے گا. لوگ گھریلو زندگی کو دیکھ کر ایمان کی طرف پلٹا کھائیں گے, لوگ کاروباری پاک صاف زندگی کو دیکھ کر ایمان کی طرف پلٹا کھائیں گے. کاروبار اور گھر کو چھوڑو ہمیشہ کے لیے, یہ نہیں کہتے, بلکہ غلط کو غلط سے صحیح کی طرف موڑو. اب اس کے اندر بعض مرتبہ دعوت کے تقاضوں کا اور کاروبار اور گھر کا مقابلہ بڑھے گا. تو کاروبار اور گھر کو نمبر دو پر کرنا ہے اور دعوت کے تقاضوں کو نمبر ایک پر کرنا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ کاروبار گھر کو بالکل نہ چھوڑا جائے, بلکہ اس کو نمبر دو پر کرنا ہوگا اور گھریلو جتنے اور دعوت کے جتنے تقاضے ہیں اسے نمبر ایک پر کرنا ہوگا. آگے اور پیچھے کی بات ہے میرے محترم دوستو. البتہ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوگا کہ آدمی دعوت کے تقاضوں پر بجا تو پھر کاروبار کا اس کے پاس وقت نہیں بچا اور وہ کاروبار کر نہیں سکا. ایک تو سستی کی بنا پر آدمی کاروبار نہ کرے اور ایک تو اس بنا پر کہ یہ کاروبار کا وقت نہیں بچا. تو میرے محترم دوستو اللہ پاک ہم لوگوں کو صاف صاف سمجھا رہے, گھبرانے کی کوئی بات نہیں, اللہ پاک ہم کو صاف صاف سمجھا رہے کہ میں مشرق اور مغرب کا نظام چلانے والے اللہ ہیں. اللہ مشرق اور مغرب کا نظام چلانے والے اللہ ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ کیا میں تمہارے کام نہیں بنا سکوں گا؟ اللہ کہتے ہیں کہ تم میرے کو اپنے کاموں کا وکیل بنا دو. میں مشرق مغرب کا سارا نظام چلاتا ہوں تو کیا میں تمہارے کام نہیں کر سکوں گا؟ تو تم لوگ اپنے کاموں میں میرے کو اپنا وکیل بنا دو. لیکن میری ایک شرط پوری کریں, وہ یہ کہ بات میری مانو اور اپنے کاموں میں میرے کو اپنا وکیل بناؤ. جب میں مشرق اور مغرب کا نظام چلانے والا اللہ ہوں تو کیا میں تمہارے کام نہیں کر سکتا؟ تو میرے کو وکیل بناؤ, تمہارے کام میرے حوالے کرو. یہ اللہ کہہ رہے, اللہ خود کہہ رہے کہ تمہارے کاموں میں میرے کو وکیل بناؤ. میں مشرق مغرب کا نظام چلاتا ہوں لیکن ایک شرط کیا تھا, اسی کا نام توکل ہے. اور جو آدمی اللہ کے اوپر توکل کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے کفایت کرتے ہیں. جو آدمی بھی اللہ پر توکل کرے تو اللہ پاک اس کے لیے کفایت کرتے ہیں. یہ ہے وہ روحانی راستہ, یہ ہے وہ وحی والا راستہ, یہ ہے وہ انسان کی روح کی تربیت والا راستہ. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جب گلنے سردے والے بدن کے لیے اللہ پاک نے اتنا زبردست انتظام کیا تو پھر وہ روح اس کی تربیت کے واسطے اللہ پاک نے کتنا انتظام کیا ہوگا روح کی تربیت کے لیے, زبردست انتظام. تو روح کی تربیت سے ایک توکل بھی ہے, ایک تقویٰ بھی ہے, اس سے روح کی زبردست تربیت ہوتی ہے. روح کی تربیت ہوتی ہے ایمان کے ذریعے, روح کی تربیت ہوتی ہے اعمال ایمانیہ کے ذریعے, اور روح کی تربیت ہوتی ہے صفات ایمانیہ کے ذریعے. اور ایمان کے اندر قوی ہوتا ہے دعوت کا کام کرنے سے. جتنا دعوت کا کام کرے گا اتنا اس کا ایمان قوی ہوگا. تو ایک طرف دعوت کی زمین ہے اس میں ایمانیات کی جڑ ہو, اس کے بعد پھر ہماری ایمانیاں نماز روزہ زکات حج ذکر تلاوت صدقہ خیرات, کاروبار کو شریعت کے مطابق کرنا, گھر کو شریعت کے مطابق کرنا, یہ سارے ہماری ایمانیاں ہیں جس کو دیکھ کر آدمی کہے بھی بھلا کام کر رہا ہے, دیکھو تلاوت کر رہا ہے, دیکھو ذکر کر رہا ہے, بھائی دیکھو نماز پڑھ رہا ہے, بھائی دیکھو یہ ہماری ایمانیاں کر رہا ہے. اس کے بعد ایمان کا پانی اور ملتا رہا تو ہماری ایمانیہ کے بعد پھر اس کے اندر صفاتی ایمانیہ پیدا ہو. کہ ہماری ایمانیہ جتنی بھی ہے اس کے اندر دو باتیں ہیں, یا تو قبول ہو یا قبول نہ ہو. روزہ رکھنے والا وہ بھی ہے کہ جسے روزہ ڈھال بن جاتا ہے جہنم سے بھی گناہ ہو چکی, اور ایک روزہ وہ بھی ہے کہ سوائے بھوکا رہے گی اسے کچھ نہیں ملتا. ایک نماز وہ ہے کہ جس پر جنت میں کامیاب ہوتا ہے, قد اصلح المؤمنون. ایک نماز تو وہ ہے کہ جس پر آدمی کامیاب ہوتا ہے اور اس کو جنت ملتی ہے, اور ایک نماز وہ ہے ریاکاری والی کہ اس میں وہ جہنم کے اندر جاتا ہے. تو ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراءون. یہی نماز ہے جو جہنم میں لے جاتی ہے ریاکاری والی. ارے وہ بھی نماز ہے, قد اصلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. خشوع والی نماز جو آدمی کو ایمان کی طاقت پر, جو آدمی کو جنت پہ لے جاتی ہے. تو نماز بھی دونوں طرح کی, روزہ بھی دونوں طرح کا, قرآن کی تلاوت بھی دونوں طرح کی. ایک قرآن کی تلاوت تو وہ ہے کہ قیامت پہ کہا جائے گا اقرا ورتقی, پڑھتا جا اور چڑھتا جا, پڑھتا جا اور چڑھتا جا جنت کے درجے میں. اور ایک قرآن کی تلاوت وہ ہے کہ روپ تعلیم میں قرآن بل قرآن یلانو. بہت سے قرآن کی تلاوت کرنے والے وہ ہیں کہ جو قرآن تلاوت کرتے ہیں قرآن اس پر لعنت کرتا ہے. اسی طرح شہید ہونا ایک تو وہ ہے کہ جس کو اللہ پاک یہ کہتے ہیں کہ مردہ بھی لگتا ہو, اور ایک شہید وہ ہے جو جہنم میں جائے گا. سخی قاری اور شہید کہ جتنے بھی اعمال ایمانیہ ہیں جو ظاہر کے اندر اعمال دکھائی دیتے ہیں, اگر مقبول ہے تو جنت اور اگر قبول نہیں تو جہنم. لیکن اگر آپ دعوت کا کام کرتے رہے اور ایمان کی طاقت ہمارے ایمانیہ کو ملتی رہی تو اللہ سے امید ہے کہ پھر آدمی صفات ایمانیہ تک پہنچے گا. اور صفات ایمانیہ کیا ہے؟ تقوی ہے, توکل ہے, صبر ہے, شکر ہے, اور صدق ہے, امانت ہے, صفت احسان ہے. یہ سارے صفات ایمانیہ ہیں. اور صفات ایمانیہ جو ہے نا, جب یہ پیدا ہو گئے تو اس کا مقبول ہونا طے. جب یہ صفات پر اللہ کی حمایت ساتھ ہو جاتی, وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, تقوی والوں کے ساتھ اللہ کی حمایت, إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُحْسِنِينَ, احسان کی صفت جن میں ہو, اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر جو کام کرتے ہو دین کا, اللہ کی حمایت ان کے ساتھ, ان اللہ مع الصابرین, صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی حمایت, ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون, تقوی والے اور احسان والوں کو اللہ کی ہمدردی اور حمایت ملتی, وان اللہ مع المؤمنین, ایمان کی طاقت رکھنے والوں کے ساتھ اللہ کی حمایت. یہ صفات ایمانیہ اگر پیدا ہو گئی تو اللہ کی حمایت ساتھ ہو گئی اور اللہ راضی ہو گئے. صفات ایمانیہ کے اندر دو چیزیں ہیں بڑی بڑی, ایک تقوی اور ایک توکل. اگر یہ دو باتیں آ گئی تو ساری صفات ایمانیہ آ کر اور آدمی اس آدمی سے اللہ پاک راضی ہوں گے, اور جب راضی ہوں گے تو موت کے بعد والی زندگی بنے گی اور دنیا کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرت اور مددیں آئیں گی. توکل کے معنی اپنا کام اللہ کے حوالے کرنا, اللہ کی بات مان کر, یہ ہے توکل. اور اللہ یہ فرماتے ہیں وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو آدمی اللہ کے اوپر توکل کرے گا تو اللہ اس کے لیے کفایت کرے گی. اور توکل کے کیا معنی؟ بات اللہ کی ماننا اور کام اللہ کے حوالے کرنا. اللہ کہتے ہیں رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا, مشرق اور مغرب کا رب ہے اللہ, مشرق اور مغرب کا نظام چلانے والے ہیں اللہ, سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں. لہذا بات اللہ کی ماننا اور کسی کی مت ماننا, اور اللہ کو اپنے کام کا وکیل بنانا. اللہ کہتے ہیں مشرق اور مغرب کا نظام چلانے والا ہوں, اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوائے کوئی عبادت کے قابل نہیں، لہذا بات میری ماننا، فتخذ وکیلا، اور جب تم میری بات مانو اور کوئی کام تمہارے آگے پیچھے ہو جائے تو اس کے اندر تم میرے کو اپنا وکیل بنا دو. تو توکل کے معنی بات اللہ کی ماننا اور کام اللہ کے حوالے کرنا، اللہ کی صرف اللہ کی بات ماننا. کیا کہتے ہیں وہ؟ اللہ یہ کہتے ہیں وَاتَّبِعُوا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرو تو تم کو راستہ ملے گا. تو نبی کی بات کا ماننا وہ اللہ کی بات کا ماننا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی ماننی ہوگی. اور ایک طرف اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا کہ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، جو لوگ مہاجرین اور انصار یعنی صحابہ کے پیچھے پیچھے چلیں گے اخلاص کے ساتھ تو اللہ کہتا ہے میں راضی ہو جاؤں گا. تو تین باتیں اللہ نے بتائی، ایک تو اللہ کی بات ماننا، نبی کی بات ماننا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے پیچھے پیچھے چلنا، صحابہ کے پیچھے چلنا، یہ بات اللہ کی ماننا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا ماننا، یہ بات اللہ کی ماننا ہے. اور قرآن پاک میں جو کچھ کہا وہ تو اللہ کی بات ہے. تو اللہ کہتے بات میری مانو اور کام اپنے جتنے بھی کام ہیں وہ میرے حوالے کر دو، میں تمہارے کام پورے کر دوں گا. جو میرے اوپر توکل کرے گا تو میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا. فمن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو آدمی اللہ کے اوپر توکل کرے گا تو اللہ پاک اس کے لیے کافی. لیکن بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ کام اللہ کے حوالے کیا، توکل کیا، لیکن کام بنے نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر کام کے بنانے کا ایک وقت میں نے مقرر کیا ہے. بندے کی مصلحت کو سامنے رکھ کر اور اللہ کی حکمت کو سامنے رکھ کر اس وقت پر میں کام تیرا بنا دوں. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. اللہ کہتے وہ اللہ کہتے میں تو کام بنا کے رہوں گا لیکن ہر کام کے کرنے کا ایک وقت میں نے مقرر کیا ہے. کبھی تو کام میں جلدی جلدی بناتے ہیں اللہ، اور کبھی کام کے بنانے میں ذرا دیر کرتے ہیں اور رلا رلا کر کام بناتے ہیں. اور رلاتے بھی اتنا رلاتے ہیں کہ خود روحانی ترقی مل جائے اس کی، اور اس کی روح کی خود تربیت ہو جائے، اور اللہ سے اس کا تعلق بڑھ جائے، اور اللہ کا تعلق بڑھتا چلا جائے، اور اللہ کی رضامندی خود ملتی جائے، اور پھر اللہ پاک اس کا کام بناتے ہیں. اور ایک بات اور یاد رکھیو، بعض مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو کام اللہ کے حوالے کیا اس کا نہ بننا ہی ہمارے لیے اچھا ہے. کام کا بننا اچھا ہے یا نہ بننا اچھا ہے اس کو تو اللہ جانتا ہے، ہم بندے نہیں جانتے. لیکن بعض مرتبہ اس کام کا نہ بننا ہی اچھا ہے. مثال دے دو، قارون بڑی دھوم دھام سے نکلا، بعض دنیا دار مسلمانوں نے یہ تمنا کی کہ کاش جا لے تلنا اسلام اونچ یا قارون ان لذو حسبن عظیم، بڑا نصیبے والا ہے قارون، ہم کو بھی اتنا مال ملتا تو ہم بھی دھوم دھام سے نکلتے. یہ بات دنیا دار مسلمانوں نے آرزو کی اور تمنا کی. تھوڑے دنوں کے بعد قارون زمین میں دھوتا تو یہ دنیا دار مسلمان یوں کہنے لگے کہ اللہ پاک تو نے بہت ہمارے اوپر مہربانی کی اور احسان کیا کہ تو نے ہماری آرزو پوری نہیں ہونے دی، اگر تو ہماری آرزو پوری کر دیتا تو آج ہم بھی دھوستے، قارون جیسا مال ہم کو ملتا تو آج ہم بھی دھوستے. تو تیری بہت بڑی مہربانی ہمارے اوپر ہوئی کہ تو نے ہماری آرزو پوری نہیں ہونے دی. تو بعض مرتبہ انسان کی آرزو اور تمنا کا پورا نہ ہونا اور انسان کے کام کا نہ بننا اس کے لیے خیر ہوتی. اس لیے ہمارا کام تو یہ ہے کہ بات اللہ کی بات اور کام اللہ کے حوالے کر، چاہے جلدی بنائے چاہے دیر سے بنائے اور چاہے نہ بنائے، نہ بننے میں بھی بعض مرتبہ خیر ہوتی ہے. لولا ان من اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ ہمارے اوپر احسان نہ کرتا اور ہماری آرزو پوری کر دیتا اور قارون کے جتنا مال دے دیتا تو آج ہم بھی زمین میں دھستے. تو اللہ نے مہربانی کی کہ ہماری آرزو پوری نہیں ہونے دی. اس بنا پر کان کھول کر ہم سب سن لیں، میں بھی اور تم بھی. توکل تو اللہ پر کرنا ہے اور یقین رکھنا ہے کہ اللہ پاک کام بنائیں گے، چاہے جلدی بنانے چاہے رولا رولا کر دیر سے بنانے. اور مصلحت اگر کام کے نہ بننے میں ہو تو نہیں بنائیں گے، اس میں ہمارے لیے خیر ہوگی. اب ایک بات اس میں سمجھانے کی رہے گی، بات اللہ کی مان اور کام اللہ کے حوالے کر. لوگ سمجھتے ہیں توکل کے معنی یہ ہے کہ اسباب کا چھوڑ دینا. اسباب کا چھوڑ دینا توکل نہیں ہے، اسباب میں لگ کر بھی توکل ہو سکتا ہے، اسباب کو چھوڑ کر بھی توکل ہو سکتا ہے. توکل کے اندر تو اسباب کا یقین نکالنا ہے اور اللہ کا یقین بلانا ہے. اللہ کا یقین ایسا آ جائے کہ اسباب کا یقین نکل جائے. جتنی ہم اسباب کی نفی کریں گے اور سامان کی نفی کریں گے اور جتنا ہم اللہ کی طرف دعوت دیں گے اور جتنا ہم اسباب کو قربان کریں گے اللہ کے حکموں پر، تو اتنا اسباب کا یقین نکلے گا اور اتنا اللہ کا یقین ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوگا. جب اللہ کا یقین دلوں کے اندر پیدا ہوگا تو ساری مخلوقات اللہ کی قدرت کے مقابلے میں ہمیں برابر دکھائی دے گی. سجلہ اور قطرہ یہ دونوں کے دونوں ہماری نظروں میں برابر ہو جائیں گے اگر ہمارے ایمان کے اندر طاقت ہوگی، اگر ہمارے ایمان میں یہ بات ہوگی کہ کرنا کرنے والا اللہ ہے اور ساری مخلوقات اللہ کے قبضے قدرت پہ ہے. ساری مخلوقات اپنے بننے میں اللہ کی محتاج اور ساری مخلوقات اپنا کام کرنے میں بھی اللہ کی محتاج، تاثیر دکھانے میں اللہ کی محتاج، اور ہر مخلوق اپنے ختم ہونے میں بھی اللہ کی محتاج، ہر مخلوق اپنی ہر منزل میں اللہ کی محتاج، اور اللہ کسی منزل میں کسی مخلوق کا محتاج نہیں. اللہ کسی منزل میں کسی مخلوق کا محتاج نہیں. اللہ کی قدرت کے مقابلے میں حضرت جبریل بھی حرکت نہیں کر سکتے اور ایک جوتی بھی حرکت نہیں کر سکتے. اللہ کے حکم کے بغیر حضرت جبریل بھی اتر نہیں سکتے اور چڑھ بھی نہیں سکتے اور ایک جوتی بھی کچھ نہیں کر سکتی. اللہ کی قدرت کے مقابلے میں حضرت جبریل علیہ السلام اور چوتی دونوں کے دونوں برابر ہیں. یوں حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے مقرر فرشتے ہیں اور چوتی ایک چھوٹا سا جانور ہے، لیکن خدا کی قدرت کے مقابلے میں حضرت جبریل بھی کچھ نہیں کر سکتے اور چوتی بھی کچھ نہیں کر سکتی. یہ یقین کی کیفیت 13-14 سال تک مکہ مکرمہ میں 13 سال تک اس یقین کی کیفیت کو پیدا کیا. قربانیاں دے دے کر اللہ کی بات مان مان کر، باوجود ہے کہ ساری ترتیب خلاف تھی اور پوری آزمائش کی گھٹنیوں کے اندر تھے سارے کلمے والے، لیکن ان کے دل و دماغ بھی بات دیکھی ہوئی تھی کہ کرنے والے اللہ ہے، کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. یہاں تک کہ ابو جہل کے ساتھیوں نے کہا کہ تم لوگ کھڑے ہو کر ہم کو اللہ سے بیانتے ہو اور تم لوگ کھڑے ہو کر اللہ کی بڑائی کو بیان کرتے ہو کہ اللہ ایسے بڑے ہیں، زمین آسمان کے پیدا کرنے والے، چاند سورج کے پیدا کرنے والے اور منی کے قطرے سے انسان کے بنانے والے اور آسمان سے کھانا اتارنے والے، سمندر کو پھاڑ کر اور فرعون کو غارت کرنے والے اور آگ کو ٹھنڈا کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اور مچھلی کے پیٹ پہ یونس علیہ السلام کو بچانے والے، اتنے بڑے اللہ ہیں. تم اتنے بڑے اللہ سے ہم کو ڈراتے ہو؟ یہ اللہ تمہاری حمایت اور ہمدردی میں ہے، تمہاری مدد کرے گا وہ کلمے والوں، اور جو کلمے والے نہیں ہیں ان کی مدد نہیں کرے گا اور ان کی پکڑ کرے گا، تم ڈراتے ہو ان کو؟ تو ابو جہل ان کے ساتھی نے کہا کہ اتنا بڑا اللہ جن کی مدد کا تم دعویٰ کرتے ہو، 13 سال تو ہو گئے، اللہ نے کیا مدد کی تمہاری؟ زنجیروں میں جکڑا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، آگوں پر لٹایا گیا، دو مرتبہ تمہارا دیش تم سے چھڑوایا گیا، مکے کو چھوڑ کے دو مرتبہ حبشے تمہیں جانا پڑا، اور تیسری مرتبہ اپنا دیش چھوڑ کر تمہیں مدینہ منورہ ہمیشہ کے لیے جانا پڑا. اور تین سال تک چھ بے ابھی طالب نے تمہارا بائیکاٹ کیا اور تمہارا دانا پانی ہم لوگوں نے بند کر دیا. اتنا بڑا اللہ اس نے کیا تمہاری مدد کی؟ تمہاری عورتوں کے رونے کی آواز آئی اور تمہارے بچوں کے رونے کی آواز آئی. اور اس اتنے بڑے اللہ نے جس سے تم ہمیں دوڑاتے ہو اس نے ہماری کیا پکڑ دی؟ ہماری کوئی پکڑ نہیں, تمہاری کوئی مدد نہیں. اللہ بڑا اللہ بڑا اللہ بڑا بچا رکھا ہے تم نے. اس پر قرآن کی آیتیں اترتی تھیں اور یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ بات پہلے نبیوں کے زمانے میں بھی ہوئی. نبیوں نے اللہ کی بڑائی کو بیان کیا اور ان کے بالمقابل لوگوں نے اللہ کی بڑائی کو جیسا نبیوں نے بتایا ویسا نہیں مانا, اور وہ برابر ستاتے رہے, برابر پریشان کرتے رہے. اتنا پریشان کیا نبیوں کو, اتنا پریشان کیا جس کی کوئی حد نہیں. لیکن انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام باوجود کہ ان کو ستایا گیا لیکن ان کے دلوں میں انسانیت کا غم تھا, ان کے دلوں میں انسانیت کا فکر تھا. نبی دعوت دیتے تھے بڑی قرآن کے ساتھ, بڑی ہمدردی کے ساتھ, ان کی تکلیفوں کو جھیل کر, کیونکہ نبیوں کے سامنے جہنم کا پورا منظر تھا. یہ رسول مجرم نبی سیما ہوں فیوحظ بالنواسی والاقدام فبأی آلاء ربکما تکذبان. مجرم کو چہرہ دیکھ کر فرشتے پہچان لیں گے اور پیشانی کے بال اور پیروں کو بالکل باندھ دیا جائے گا اور گھسیٹا جائے گا. اے انسان اور جنات, تم اللہ کی کون سی نعمت کو جھوٹا بتاؤ گے؟ کبھی قیامت کا وہ منظر آیا نہیں ہے اور تمہارے مرنے سے پہلے پہلے اللہ نے خبر دے دی تاکہ تم بھی مجرموں کی فہرست میں نہ ہو جاؤ. آج ہی جہنم التی یکذب بها المجرمون یطوفون بینها وبین حمیم آن فبأی آلاء ربکما تکذبان. یہ وہ جہنم ہے کہ جسے مجرم لوگ جھوٹا بتاتے تھے, ان کو پکڑ کے کبھی گرم کھول کے پانی میں ڈالا جائے گا اور کبھی آگ میں ڈالا جائے گا. اے انسان اور جناتو, تم لوگ اللہ کی کون سی نعمت کا شکر, کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے کہ دنیا ہی کے اندر اللہ نے وہ سارا منظر تمہارے سامنے کھینچ دیا؟ تو یہ جہنم کا منظر اور قیامت کے دن اللہ کی عدالت عالیہ میں کھڑا ہونے کا منظر نبیوں کے سامنے تھا. تو جب نبی لوگوں کو کفر شرک کرتا ہوا دیکھتے تھے اور غلط کام کرتا ہوا دیکھتے تھے تو نبی رویا کرتے تھے دھاڑے مار مار کے, کہ اللہ ان کا کیا ہوگا. یہ حال ہمارے نبی کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. دھکا مارنے والوں کے پاس بار بار جا کر انہیں سمجھاتے تھے, صبح سے لے کر دوپہر تک سمجھاتے تھے, بڑے مجموع کا بھی انتظار بھی کرتے تھے. ایک آدمی ملا تو اس کو سمجھانا شروع کیا, دوپہر تک سمجھاتے تھے, سننے والے تھک جاتے تھے لیکن آپ برابر سمجھاتے رہتے تھے. اور آپ جب سمجھاتے تھے تو کوئی آپ کے چہرے کے اوپر تھوکتا تھا, تو کوئی آپ کے پیچھے دھول اڑاتا تھا, تو کوئی آپ کے گلے میں پھندا ڈالتا تھا, تو کوئی آپ کو مجنون کہتا تھا. آپ سب کی سہتے جاتے تھے. آج یہ سواری کے اوپر کھڑے ہو کر اور دعوت دیتے ہیں مینا کے اندر, ارے ظالم آتا ہے کونچا مارتا ہے اس سواری کو, وہ سواری بدک جاتی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر گر پڑتے ہیں. اور یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ ابھی یہ ماننے والا نہیں, چلو پھر سمجھائیں گے. یہ ساری تکلیفیں اٹھا اٹھا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور راتوں کو اٹھ کر ایسا روتے تھے کہ لہو عزیز کا عزیز ایک مرجل, سینے کے اندر سے ہانڈی کے ابلنے کی آواز آتی تھی, کیسی آواز آپ کے سینے میں سے آتی تھی. بے حد آپ رویا کرتے تھے, اتنے روتے تھے کہ اللہ ان کا کیا ہوگا. اور ان دھکا مارنے والوں کے پاس بار بار جاتے تھے اور جا کر ان کے ذہن بناتے تھے اور بزبان حال گویا ہی بتاتے تھے کہ تم نے تو میرے کو بار بار دھکے مارے لیکن اس کے باوجود میں تمہارے پاس آیا, میں اللہ کا سچا نبی ہوں. مرنے کے بعد والی جو زندگی میں بتا رہا ہوں مرنے کے بعد آئے گی. بزبان حال اپنے عمل سے یہ بتایا کہ تم نے تو میرے کو بار بار دھکے مارے لیکن اس کے باوجود میں دوبارہ تمہارے پاس آیا ہوں تاکہ فرشتے تمہیں قبر کے اندر دھکے نہ مارے اور فرشتے تمہیں جہنم کے اندر دھکے نہ مارے. میں فرشتوں کے دھکوں سے بچانے کے لیے آیا ہوں کہ میرے والی پاک زندگی لے لو, میں اللہ کا سچا نبی ہوں, میرے والا کلمہ پڑھ لو, میرے والا دین لے لو تاکہ تم فرشتوں کے دھکوں سے بچ جاؤ. ہم کو اور آپ کو بڑا صدمہ ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں نے ایسے دھکے مارے. لیکن اس سے بھی زیادہ رونے کی بات یہ ہے کہ آج یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان جس پاک دین اور طریقے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھکے کھائے, جس پاک دین اور پاک طریقے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے دھکے کھائے, آج وہ پیارا طریقہ اور آج وہ پیارا دین اس مسلمان کے گھر سے دھکے کھا رہا ہے, اور مسلمان کے کاروبار سے دھکے کھا رہا ہے, اور مسلمان کی شادی سے دھکے کھا رہا ہے. آپ کا لایا ہوا یہ پاک طریقہ اور پاک دین جو ہے مسلمان کے کپڑوں سے دھکے کھا رہا ہے اور اس کے چہروں سے دھکے کھا رہا ہے, یہ اس سے بھی زیادہ رونے کی چیز ہے. اس کا صدمہ خود ہمارے لوگوں کے اندر سے نکل گیا. اس بنا پر میرے محترم دوست اور بزرگوں, انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جو دعوت دیتے تھے تو بڑی شفقتوں کے ساتھ دیتے تھے, بڑی مہربانیوں کے ساتھ دیتے تھے, بے طلب بندوں میں جاتے تھے, بے غرض ہو کر جاتے تھے, ہمدردی کے ساتھ ان کے پاس جاتے تھے اور ان کو دعوت کے ذریعے ان کے ذہن بناتے تھے اور ہمدردی کے ذریعے ان کو مانوس کرتے تھے. جیسے جسمانی تھوڑے پھنسیاں اگر آ جائیں کسی کے بدن پر تو اس کے دور کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں, ایک تو اندر سے دی جاتی ہے آئنٹمنٹ اور دوسرے باہر سے دیا اندر سے دی جاتی ہے یہ اینٹی بایوٹک کی گولیاں اور باہر سے آئنٹمنٹ. اور حکیموں کے پاس چلے جاؤ تو اندر کا جوشندہ اندر کے سارے روگ کے ٹھیک کرنے کے لیے اور باہر کے لیے برہم دیتے ہیں. تو اسی طرح دعوت کا کام کرنے والے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام یا ان کی جگہ پر امت کے ذمہ جب کام آیا تو یہ بھی انہیں دو کام کرنے پڑیں گے, ایک تو دعوت کی لائن کی اینٹی بایوٹک ہو جس کے ذریعے اندر کی صفائی ہو, اور دوسرے اخلاق اور ہمدردی کی لائن کی پوائنٹ بینک ہو. اخلاق اور ہمدردی یہ دونوں کام نبیوں نے کیے, 13 سال تک صحابہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں کام کیے. لیکن میرے محترم دوستو, 5 مرتبہ یہ اینٹی بایوٹک اور آئنٹمنٹ کے ذریعے پورے بدن کی پھوڑیاں پھنسیاں ٹھیک ہو گئی, لیکن صرف یہ ہاتھ ہے نا پہنچنے تک اس کے اندر ایسا زہر چڑھا ہوا کہ یہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو سول سرجن ڈاکٹر یوں کہتا ہے کہ یہ ہاتھ کو کاٹ دو تو پورے بدن پر رحم ہے, اور اگر ہاتھ پر رحم کرو گے تو پھر یہ زہر کوہنی تک پھیلے گا, پھر کوہنی تک کاٹنا پڑے گا, پھر بھی نہیں کاٹو گے تو بغل تک کاٹنا پڑے گا, پھر بھی نہیں کاٹے گے تو پورے بدن کے اوپر یہ زہر پھیل جائے گا. تو اسی طرح میرے محترم دوستو, نبیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دعوت دلوائی, اب جتنوں نے اس دعوت کو قبول کیا عام طور سے وہ تھوڑے ہوتے تھے, اور باقیوں کے بارے میں یہ انداز لگ گیا کہ یہ ماننے والے نہیں, تو آخر میں جا کے پھر ان کا آپریشن کرایا جاتا تھا. آخر میں اس درجے پر بات پہنچ جاتی تھی کہ نبی ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ اب یہ ماننے والے نہیں, اور یہ بگڑے ہوئے جو لوگ ہیں یہ لوگ بھی یہ سمجھے کہ ہاں مخواہ ہم کو بے وقوف بنا رہے ہیں, کوئی عذاب وغیرہ کچھ نہیں, یہ کہنے کی بات ہے. وہ بھی اس طرح آ گئے اور نبیوں کو بھی انداز لگ گیا کہ یہ ماننے والے نہیں, تو ان بگڑے ہوئے نے بھی نبی سے کہا فیصلہ کرو, اگر تم سچے ہو تو فیصلہ کرو, لاؤ اللہ کی پکڑ کہاں ہے, کتنی مدت گزر گئی کہاں گئی اللہ کی پکڑ, ہم پر تو نہیں آ رہی اللہ کی پکڑ, انہوں نے بھی کہا. اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی انداز لگا دیا, 5 مرتبہ وہیں سے پتہ چل گیا انہیں چلن یاری تاجرن کفارا, یہ شہر جو ہے یہ نسلوں تک پھیلتا رہے گا, تو ایسے موقع پر پھر ان کا آپریشن ہو جانا ضروری ہے. تو پھر آخر میں نبیوں نے فیصلہ جہاں ڈال, شروع میں نبیوں نے ان بگڑے ہوا کو غارت ہونے کی بات نہیں کہی, بلکہ ان کو تیرانے کی بات کہی, ان کا بیڑا پار ہونے کی بات کہی. لیکن آخر کے اندر دونوں طرف سے بگڑے ہوئے نے کہا کہ فیصلہ کرو, اب نبیوں نے بھی پھر اللہ نے کہا کہ اللہ پاک اب تو فیصلہ کر دے, اس لیے کہ بڑی لمبی مدت ہو گئی ان کو سمجھاتے سمجھاتے, یہ بالکل حد گرمی والے ہیں. دونوں طرف سے فیصلے چاہے گئے. نوح علیہ السلام کی قوم بھی کہنے لگی سادھو یا نوح قد جادلتنا فاکثر تجدالنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین. زندگی بھر کہہ رہے عذاب ہے عذاب ہے اللہ نہ اگر تم سچے ہو. انہوں نے یہ کہا. حضرت نوح علیہ السلام نے لمبی مدت سمجھانے کے باوجود جب انہوں نے نہیں مانا اور انداز لگا کہ شہر پھیلتا رہے گا تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی سدا ربا ہوئی مغدوب تصر اے اللہ میں تو بیٹا سر بے بس ہوں اب تو بدلا لے. اسی طرح اور نبیوں نے بھی کہا ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. اے اللہ ہمارے اور قوم کے بیچ میں فیصلہ کر دے. زندگی بھر ان کو سمجھائے زہریلے گھوڑے ٹھیک ہونے کو تیار دے ان کا آپریشن کر دے. یہی بات ابو جہل اور اس کے ساتھی نے بھی کہی. جیسے تیسرے بگڑے ہوئے نے کہی ابو جہل نے بھی کہی اس کے ساتھیوں نے بھی کہی ابو جہل کے لشکر نے بھی کہی کہ کیا بار بار ہم کو ڈرا رہے ہو بڑا ہے اللہ بڑا ہماری پکڑ تو ہوتی نہیں. ربنا جلنا ابتدا قدمائی امید حساب قیامت کا ہمیں انتظار بھی کرنا ہمارے حصے کا عذاب ہمیں یہاں دے دو. ان کا نا آدا ہوا الحق فام تیرا لینا یا رتن من السماء اب اتنا بے عذاب علیم. اگر یہ قرآن سچی کتاب ہے اور یہ قرآن سچا کلام ہے تو ہمارے اوپر اے اللہ تو پتھر کو برسا دے یا کوئی کرتا کا عذاب ہمارے اوپر لیا اگر یہ قرآن سچی کتاب ہے. یہ انہوں نے کہا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا اندازہ لگایا جب یہ بگڑے ہوئے زہریلے گھوڑے ٹھیک ہوتے دکھائی نہیں دیتے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی نبیوں کی طرح کہہ دیا قال رب احکم بالحق قال رب احکم بالحق اے اللہ تو بھی فیصلہ کر دے ان کا. واللہ البستان والا ما تصفون. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں دونوں طرف سے بات آئی. بگڑے ہوئے بھی سر آج بھی یہی ہے دنیا میں. دنیا والے آج بھی یہی کہہ رہے. دنیا والے کیا کہتے ہیں کہ سیدھی سے لے کر اللہ کی بڑائی شروع ہوئی. انہوں نے تکبیروں میں نماز کے اندر بار بار اللہ اکبر اللہ اکبر کوئی مر جائے تو اللہ اکبر چار مرتبہ بچہ پیدا ہو تو اذان اقامت اس کے کان کے اندر اللہ اکبر پھر تسبیحات پہ سبحان اللہ والحمد للہ بنایا جائے دنبا اللہ اکبر پھر عید کا دن آوے اس کے اندر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد. دیکھو تو ہر وقت اللہ بڑا اللہ بڑا. سیدھی سے بات شروع ہوئی اور سیدھی سے بات شروع ہو کر پھر آگے چلی تو نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا اور اس سے آگے بھی فلپائن اور جاپان اور ہوتے 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 پوری دنیا کے اندر یہاں تک کہ ملیشیا اور انڈونیشیا اور تھائی لینڈ اور کوریا اور ہر جگہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ بڑے ہیں اللہ بڑے ہیں. برما کے اندر یہ بات چلی سیلون کے اندر بات چلی پھر ہندوستان میں چلی پاکستان میں چلی بنگلہ دیش میں چلی پھر آگے سعودی عرب کے اندر چلی بھارت میں چلی ترکیا میں چلی ہوتے ہوتے اب تو فرانس کے اندر بھی جا کر اللہ اکبر. 2000 مقامات فرانس میں ایسے ہیں کہ جہاں پر پنج وقت نماز ہوتی ہے اور اذان کے اندر اللہ اکبر کہا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ جو اللہ کی بڑائی اذان اور اقامت کر نماز میں چلی تو پورے یورپ کے اندر چلی یورپ کے مختلف ملکوں میں چلی یورپ کے ان ملکوں میں کہ جو ملک اللہ کے قائل نہیں تھے اللہ پاک نے اپنا کرم فرمایا مہربانی فرمائی کہ وہ اللہ کی طرف مائل ہو گئے. لیکن ان کے بیچ بیچ میں ایسے لوگ جو اللہ کی بڑائی کو جاننے والے اور اللہ کی بڑائی کے بولنے والے ان کو اگر گھائل کیا گیا تو انہوں نے اپنی جان دے دی لیکن اپنا ایمان نہیں دیا. انہوں نے کہا ہم جان دے سکتے ہیں لیکن ایمان نہیں دے سکتے. اگر جان بغیر ایمان کے گئی تو ہمیشہ کی جہنم اور اگر جان گئی ایمان کے ساتھ تو ہمیشہ کی جنت. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں جب کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کی بڑائی پر گھائل کیا زخمی کیا اور جانے دے دی. آج ان کی قربانیوں پر اللہ پاک نے ان جگہوں کے لوگوں کو اللہ اکبر کی طرف مائل کر دیا, قائل کر دیا, مائل کر دیا, اور 10,000 آدمیوں نے پہلا جمعہ ان ملکوں کے اندر پڑھا ہے. بعد ہوتے ہیں پھر امریکہ کے اندر چلے جاؤ, کینیڈا میں چلے جاؤ, امریکہ کے اندر چلے جاؤ, امریکہ کے سارے صوبوں کے اندر چلے جاؤ, تو جہاں دیکھو وہاں اللہ اکبر. یہاں تک کہ لاس اینجلس کے اندر بھی اللہ اکبر, کیلیفورنیا کے اندر بھی اللہ اکبر, ہالی ووڈ کے اندر بھی اللہ اکبر. اور یہاں تک کہ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, یہ جو کیلیفورنیا, یہ جو کیلیفورنیا اور فیجی کے بیچ کے اندر ہالی ووڈ کا جو جزیرہ ہے, وہاں پر بھی جماعت نے پہنچ کر اللہ اکبر کی آوازیں لگائی. ساری دنیا مذاق اڑا رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ اکبر کے بغیر کوئی سیکنڈ خالی نہیں جاتا پوری دنیا کے اندر. اتنے بڑے اللہ کو تم پکارتے ہو لیکن وہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ کہاں ہے, اور وہ اللہ کی پکڑ ہمارے ساتھ کہاں ہے؟ جہاں پر دیکھو تو تم ذلیل, جہاں پر دیکھو تو خوف زدہ. جیسے کہ ابو جہل کے لوگوں نے کہا کہ تمہارے آدمی مارے گئے, تمہاری عورتیں چھینی گئی, تمہارے بچے چھینے گئے, تمہارا مال لوٹا گیا, تمہارا سب کچھ کیا گیا, اس کے باوجود تم کہتے ہو اللہ ہو اکبر. یہ کیا بات ہے اللہ ہو اکبر؟ اور یہ پچھلے نبیوں سے بھی یہ بات کہی گئی کہ سب کچھ اتنی اتنی تمہیں ستایا گیا اور پیٹا گیا اور پھر بھی تم اللہ ہی کو پکارتے ہو. قرآن نے یہ آئے تھے, لیکن اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا کہ جنہوں نے اللہ کی طاقت کو تسلیم کیا, آخری انجام کے اندر اللہ کی مدد ان کے ساتھ آئی, اور جنہوں نے اپنے سامان کے اوپر, سرمائے کے اوپر, تعداد کے اوپر, طاقت کے اوپر, پونجی کے اوپر فخر کیا, تو اللہ پاک نے اچھلنے کودنے کا موقع دیا. لیکن آخر میں اللہ پاک نے اتنی زور کی پکڑ کی کہ سب کو ختم کر دیا. فکلن اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا علیہ حاصبا ومنهم من اخذت الصیحہ ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. اللہ پاک نے بتایا کہ میں نے ان سب کا آپریشن کر دیا, سب کچھ دیا. القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ہم نے ان ظالموں کا بیڑا غرق کر دیا اور ان کا سب کا آپریشن کر دیا. اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے عالم کا رب ہے. زہریلے گھوڑوں کا آپریشن یہ پورے عالم کی, یہ پورے عالم کے اوپر مہربانی. لیکن بھائی مجھے تم لوگوں سے ڈر لگنے لگا. کیا کہیں تم بچوں ہیں نہ کرو, دنیا کے بگڑے ہوئے لوگوں کے لیے بچوں ہیں نہ کرو, ہر کس نہیں کرو. ہر نبی نے جو محنت کی ہے وہ اپنی اپنی قوموں کا بیڑا پار کرنے کے لیے محنت کی. قوموں کا بیڑا غرق اس لیے ہوا کہ وہ ہر گرمی پر جمے رہے, اس پر ان کا بیڑا غرق ہوا ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ رحمت للعالمین ہیں تو اس بنا پر آپ کے مقابلہ کرنے والے اور آپ کے نہ ماننے والے اور آپ کی سامنے گستاخیاں کرنے والوں کا اللہ نے سب کا ایک دم سے بیڑا غرق بھیج دیا. پہلے زمانے میں تو ساری قومیں آپ کا بیڑا غرق, قومیں سمود, شعیب علیہ السلام کی پوری قوم, فرعون کا پورا لشکر. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں, اس بنا پر اللہ پاک نے جتنے بھی خراب اور بگڑے ہوئے لوگ ہیں ان سب کا ایک دم سے بیڑا غرق کر دے, ایسا نہیں, بلکہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ لے گئے. پر لے جانے کے بعد اللہ پاک نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ہی کہہ دیا کہ تم لوگ ہی ان کا آپریشن کرو. تو کس کا آپریشن ہو جائے گا تو دوسروں کو سوچنے کا موقع ملے گا. پھر جو دوسروں کو سوچنے کا موقع ملا, بدر کے موقع پر تیاری کا موقع کلمے والوں کو نہیں دیا, اور جو بغیر کلمے والے بغیر ایمان والے تھے ان کو خوب تیاری کا موقع ملا. ابو جہل کے ساتھیوں کو تیاری کا موقع خوب ملا, لیکن ایمان والوں کو تیاری کا موقع اللہ نے نہیں دیا. ایمان والے چاہتے بھی تھے, جب ان کے سامنے بات آئی کیا تو ابو سفیان کا تجارتی قافلہ اور یہ ابو جہل کا لشکر, ان دو میں سے ایک پھر تمہاری کچھ بھیڑ ہوگی. تو جو ایمان والے تھے نا, کیونکہ 13 سال 14 سال کا مشاہدہ کیے ہوئے اور آزمائش کے اندر آئے ہوئے, بڑی تکلیفیں اٹھائے ہوئے, تو انہوں نے یہ سوچا کہ اللہ پاک کانٹا لگے نہیں اور کام بن جائے. ابو سفیان کے دیوار میں قافلہ اگر ہمارے ہاتھ لگ گیا پھر تو مال حلال کا بہت آئے گا. تو 13-14 سال کی تنگی دوشی حلال طریقے سے دور ہوگی اور سامان بھی ہمارے پاس آ جائے گا. تو پھر اگر کوئی مقابلہ وغیرہ پڑ جاتی ہے سارے سامان ہمارے کام آئے گا. تو اس بنا پر اللہ پاک کانٹا تو لگے نہیں اور کام بن جائے. ان دو میں ہے تمہارا کیا نیا وعدہ تھا, ان دو میں ہے تمہارا تمہیں یہ پسند تھا کہ کانٹا لگے نہیں اور کام بن جائے. اب اس سفیان کا تجارت کا قافلہ ہمارے ہاتھ آ جائے, اب اس جہر کا جو لشکر ہے اس کے ساتھ مقابلہ نہ پڑے, کیونکہ اس کے ساتھ مقابلہ اگر ہوا تو تیاری ویاری تو ہے نہیں, وہ ساری تیاری کے ساتھ آئے تو اس کے اندر مال کا ملنا تو دن کرار جان جائے گی اور یہاں پر کانٹا لگے گا نہیں کام بن جائے گا. بتا دوں نا ان غیر ذاتی شوکت تکون لکم, لیکن اللہ پاک کو یہ بتانا تھا کہ یہ 13-14 سال تک جو تم نے کہا ہے کہ اللہ بڑا ہے اور اللہ کرنے والا ہے, کہ جب وہ یہ بتانا ہے کہ تمہارے پاس کوئی تیاری نہیں اور پھر اگر کامیاب ہوئے تو اللہ ہی نے کامیاب کیا, اگر تم کو تیاری کا موقع ملتا اور پھر تم کامیاب ہوتے تو سارے عربوں کے لیے یہ بات ہوتی کہ نیا تیاری کا موقع مل گیا اس بنا پر غالب ہوئے, تیاری کا موقع نہ ملتا تو ان کے چھٹکے چھوٹ جاتے, یہ سارے عربوں میں ہوتی بات. لیکن تمہارے پاس جب تیاری نہیں ہوگی اور بغیر تیاری کے جب تم مقابلہ کرو گے اور پھر جب اللہ کی مدد سے کامیابی ملے گی تو ساری دنیا کے اندر مشہور ہو جائے گا کہ ان کے پاس سامان بھی نہیں تھا, ان کے پاس سر بھی نہیں تھا, زور بھی نہیں تھا, طاقت بھی نہیں تھی, سرمایہ بھی نہیں تھا اور ان کے پاس تعداد بھی نہیں تھی, اس کے باوجود یہ کامیاب ہوئے تو اللہ ہی ان کو کامیاب کیا. لہٰذا ان کی چھیڑ خانی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ جب ان کو ان کی چھیڑ خانی کی اور انہوں نے کہہ دیا اللہ, تو اللہ کی مدد فوراً سامنے آ جائے گی تو ہم کچھ نہیں کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھائی اللہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ حق بات لوگوں کے سامنے آ جائے, کیا حق بات کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے, غیروں سے کچھ نہیں ہوتا, سرمائے سے کچھ نہیں ہوتا, طاقت سے کچھ نہیں ہوتا, سامان سے کچھ نہیں ہوتا اور تعداد سے کچھ نہیں ہوتا, کرنے والے اللہ ہیں. اگر وہ غالب کرنے پر آئے تو بے سرو سامان کو بھی غالب کر سکتے ہیں اور اگر وہ مغلوب کرنے پر آئے تو سر و سامان کے ساتھ.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
برابر آتی رہے.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نو فرمال ہے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6376813.